shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمس النار مسلما لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی رواہ الترمذی. وعن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی صحابی اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آواهم فقد آذانی ومن آوانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں چھوئے گی آگ اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. یہ ترمذی کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا. جو شخص ان سے محبت رکھے بس اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جو ان سے بغض رکھے سو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کیا، اور جس نے مجھے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. پہلی حدیث میں صحابی اور تابعی کی فضیلت بیان فرمائی ہے. صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، اور تابعی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے صحابی کی اسی شرط پر زیارت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی. اور جس نے اس شخص کی زیارت کی ہو جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کی، اس کو تبع تابعی کہتے ہیں. تو یہ تین درجے ہوئے، صحابی، تابعی اور تبع تابعی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے صحابی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کرنے والے تابعی، اور پھر آگے ان کی زیارت کرنے والے تبع تابعی۔ آخری صحابی حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا سن 110 ہجری میں انتقال ہوا۔ یہ آخر صحابہ موطن ہیں، بس ان کی وفات پر صحابہ کا دور ختم ہو گیا۔ یہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا۔ اور تابعین کا زمانہ کوئی 150 سال کے قریب رہا۔ اور تبع تابعین کا زمانہ کوئی 200 کے قریب قریب، سن 200 کے قریب قریب۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی چاروں اماموں میں سے تابعی ہیں، یعنی انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے جو ائمہ اربعہ میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یہ تینوں کے تینوں تبع تابعی ہیں، یعنی انہوں نے تابعین کی زیارت کی۔ تو اس حدیث شریف میں فضیلت بیان فرمائی ہے صحابہ کی اور تابعین کی۔ لا تمس النار مسلم الرآنی او رآم الرآنی، آگ نہیں چھوئے گی اس مسلمان کو جس نے مجھ کو دیکھا یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آپ کے دیکھنے والوں کو اور آپ کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو بخش دیا جائے گا، اور دوزخ میں داخلے کے بغیر بخش دیا جائے گا اگر ان میں سے کوئی گنہگار بھی تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے تو بخشش کا اعلان قرآن کریم میں بھی آ چکا ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، سورہ الحدید میں ہے کہ برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور قتال فی سبیل اللہ کیا، لڑائی کی کافروں سے۔ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جان اور مال کا جہاد کیا، ان کے برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بعد میں اللہ کے راستے میں انفاق کیا اور جہاد کیا۔ فتح مکہ کے بعد والے فتح مکہ سے پہلے والوں کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے بھلائی کا۔ لفظی ترجمہ، ٹھیٹھ لفظی ترجمہ۔ کوئی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان سے بھی، اور کوئی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان سے بھی، سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے تو سب سے کے لیے وعدہ ہو گیا، وعد اللہ الحسنی۔ اور سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى, جن لوگوں سے کے حق میں ہماری طرف سے حسنہ اور بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے, اولئک انا ہم مبادون, وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے. تو اس آیت میں فرمایا کہ تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ ہو گیا, اور اس آیت میں فرمایا کہ جن سے بھلائی کا وعدہ ہو گیا وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے. معلوم ہوا کہ تمام صحابہ مغفور ہیں. تو قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مغفرت کا اعلان ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہی اس لیے کیا تھا, چھانٹ کر پیدا کیا تھا. لیکن اس حدیث میں تابعین کے لیے بھی, یعنی صحابہ کی زیارت کرنے کے لیے والوں کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور آپ کی عزت و شرافت کی بنا پر اگر اللہ تعالیٰ پوری امت کو معاف کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے, یہ تو دو قرنوں کی بات ہوئی, صرف دو قرنوں کی بات ہوئی. اسی لیے یوں کہا جاتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کی فضیلت ہے اس طرح تابعین کی بھی فضیلت ہے. گو انہوں نے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قرب کی برکت سے ان کو بھی فضیلت ہے. اور یہیں سے آپ یہ نقطہ بھی سمجھیں گے کہ زمانہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا اتنی خیر و برکت کم ہوتی گئی, جتنا قریب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اتنی خیر و برکت زیادہ تھی. اور اس میں ہمارے امام رحمہ اللہ تعالی کے لیے بھی بشارت ہے, جیسے کہ میں نے کہا وہ تابعی ہیں, اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کو بھی یہ دولت نصیب نہیں ہوئی. حضرت امام رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں, آپ کی وفات ہوئی ہے سن 150 میں حضرت امام کی, ولادت میں تین قول ہیں. آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ چونکہ بچوں کے ان کو کیا پتا تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ بنے گا, اس لیے بچوں کی ولادت کو ضبط کرنے کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا. تو ایک قول یہ ہے کہ سن 60 میں آپ کی ولادت ہوئی, 40 سال پہلی ہجری کے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن وفات ہے. جس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس سال حضرت امام رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی. اور دوسرا قول سن 71 کا ہے, 10 سال کا فرق. www.shahideislam.com اور مشہور قول سن 80 کا ہے. لیکن اس مشہور قول ہی کو لیا جائے, سن 80 کو لیا جائے, تو صحابہ کے دور کے 30 سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پائے. میں نے بتایا کہ سن 110 میں انتقال ہوا آخری صحابی کا. تو دور صحابہ کے جس زمانے میں صحابی موجود تھے
تیس سال حضرت امام رحمہ اللہ تعالی نے پائے. علماء نے آٹھ صحابہ کا تذکرہ کیا ہے جن کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا ہے, اور بعض صحابہ سے روایت بھی کی ہے, محدثین ان روایتوں کی سند پر جرا کرتے ہیں. یعنی زیادہ پکی سندوں سے ثابت نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت کرنا, لیکن بہرحال حضرت امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور کوفے کا جڑواں شہر بصرہ, اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش تھی, اور متعدد بار کوفہ تشریف آوری ہوتی تھی. فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ ان کو دیکھا ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے. قرین قیاس یہ ہے کہ کوئی حدیثیں بھی سنی ہوں گی. اسی طرح مدینے میں بھی تھے, شام میں بھی تھے, اور ان دنوں حضرت امام رحمہ اللہ تعالی حج پر بھی تشریف لے گئے تھے انہی تیس سالوں کے دوران میں اپنے والد ماجد کے ساتھ. تو قیاس ہے کہ وہاں بھی صحابہ سے ملاقات ہوئی ہوگی. بہرحال وہ اپنی خوش قسمتی پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زیارت ہوئی. دوسری حدیث میں صحابہ کی خصوصیت کے ساتھ فضیلت بیان فرمائی ہے. اور اس میں چند جملے ہیں. پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ اللہ فی صحابی, اس کو دو دفعہ فرمایا, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ ایک فقرے کا ترجمہ ہے, اس کو مقرر بیان فرمایا. اللہ اللہ یعنی اتق اللہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی, ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا. نشانہ بنانے سے مراد ہے طعن و تشنیع کا نشانہ. مطلب یہ کہ ان پر طعن و تشنیع نہ کرنا. یہاں دو باتیں ہیں, ایک یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, یا نہیں. دوسرے یہ کہ غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا ان کو بیان کرنا بھی جائز ہے یا نہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں, یعنی غلطی ہو سکتی, حتیٰ کہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں. اور شاید یہ مضمون پہلے آ چکا ہے, بعض سے ہوئے بھی ہیں. گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ ہو سکنا دوسری بات ہے، ہونا دوسری بات ہے. ان دونوں کے درمیان میں فرق سمجھ لینا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں، تو یہ معنی نہیں ہے کہ لازمن گنہگار ہے. اللہ تعالی کے بہت سے بندے اس امت میں ایسے پیدا ہوئے جن کو مادر زاد ولی کہا جاتا تھا، کبھی گناہ کا وسوسہ بھی ان کو نہیں آیا. اور ایسے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایسے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا جو مادر زاد ولی تھے اور کبھی ان کو گناہ کا وسوسہ ہی نہیں آیا. اس 14ویں صدی میں، اب تو 15ویں شروع ہو گئی، تو ایسے اللہ کے ولی پیدا ہوئے اور امت کی ان 14 صدیوں میں متواتر پیدا ہوتے رہے، جبکہ سارے اولیاء اللہ مل جائیں تو ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. تو اگر اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، تو صحابہ کرام کی کیا بات ہے؟ ایک تو یہ کہ لوگ بہت غلط معنی لیتے ہیں کہ نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں، اس کے یہ معنی کہ وہ گنہگار ہے. نہیں، معصوم ہونا دوسری چیز ہے، معصوم ہونا دوسری چیز ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ لازم غلطی ہوئی بھی ہے ان سے. ہم عام عرف عام میں یہ معنی لیے جاتے ہیں، یہ معنی غلط ہے. ذرا غور فرمائیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور دوسرے صحابہ سے بھی منقول ہے، ما مسکست زکری بے یمینی مستبایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کبھی میرا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا. بائیں ہاتھ لگانا تو مجبوری تھی. قرآن کریم میں اللہ انہم یستخفون سیابہم لیستخفوا منہ. سنو، یہ لوگ اپنے کپڑوں کو ڈھانپتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض حضرات پر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ قضاء حاجت کے لیے جب بیٹھتے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی تھی کہ کیسے ستر کو کھول لیں اللہ کے سامنے. ان لوگوں سے گناہوں کا صدور ہو سکتا تھا. تو ایک بحث تو یہ ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں، اور دوسری بحث یہ کہ اگر فرض کرو صادر ہو گئے تو ان کا بیان کرنا امت کے لیے جائز ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، رسالہ ہے فقہ اکبر، عقائد پر رسالہ حضرت امام کا، اس میں لکھا ہے، اور اس کے بعد تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، ولا نذکر الصحابہ الا بخیر، خیر کے سوا کسی صحابی کا تذکرہ جائز نہیں، اس کی کسی کمزوری کو یا تمہارے خیال میں اس سے غلطی ہوئی تو غلطی کو بیان کرنا غلط ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فتاوی عزیزی میں لکھتے ہیں، کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی غلطیوں کو بیان کرنا یا صحابہ اکرام کی غلطیوں کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ اندیشہ کفر ہے. اللہ تعالی نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، تو کیا نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہنا جائز ہوگا؟ وہ تو معصوم تھے، صحابہ تو معصوم نہیں ہے، صحابہ تو معصوم نہیں، لیکن یہ حضرات تو معصوم تھے، نبی تو معصوم ہے، اور کون بدبخت ہوگا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی غلطیوں کو اچھالے. میرا باپ معصوم نہیں ہے، مر گئے، انتقال ہو گیا، اللہ غریق رحمت فرمائے، میرا باپ معصوم نہیں تھا لیکن اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اب مجھے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرنا چاہیے کہ میرے ابا سے یہ غلطی ہوئی. کچھ حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، میری ماں سے یہ غلطی ہوئی. جب میرے باپ کی اور میری ماں کی غلطی کو بیان کرنا میرے لیے روا نہیں، تو صحابہ اکرام کی غلطیوں کو بیان کرنا کیسے روا ہوگا؟ اس لیے فرمایا لا تتخذوا من بعدی غرضا، ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا، حرام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر کوئی غلطی معلوم ہو جائے، یا فرض کرو ہمارے خیال میں غلطی ہے، ہماری بد فہمی یا نالائقی کی وجہ سے ہمیں وہ غلطی نظر آتی ہے، تو اس کو ذکر کرنا جائز نہیں. اور تیسرا فقرہ ہے فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی. فمن ابغضہم فبغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس کا درست حقیقت مجھ سے بغض ہے. www.shahideislam.com. ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا دوسرے حضرات، ہم ان کو کیا جانتے تھے؟ ہمیں کیا معلوم تھا کہ کون لوگ ہیں یہ؟ ایک بزرگ ابو بکر ہوتے تھے، ایک عمر ہوتے تھے، ایک عثمان ہوتے، ایک علی، ہمیں کیا معلوم ہے کون ہوتے تھے یہ؟ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پہچانا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نہ ہوتی تو کون جانتا ابو بکر کون ہوتا ہے، عمر کون ہوتا ہے؟ تو جو لوگ ان سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے محبت نہیں رکھتا بلکہ اس نسبت سے محبت رکھتا ہے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں ان کو اس کو ان سے بغض نہیں ہے بلکہ اس نسبت سے بغض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بغض ہے، حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے. یہ مطلب ہے فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے اس سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. اور آگے فرمایا فمن آزاہم فقد آزانی، جس نے ان کو ایزا پہنچائی اس نے مجھے ایزا پہنچائی. اب یہ کیا، کیسے اس بات کو سمجھاؤں کیسے؟ حقیقت میں ایک میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں آپ کو اپنے مزاج کی بات بتاتا ہوں، اسی سے آپ سمجھ لیجئے. میں کئی جگہ رہا ہوں، کئی مدرسوں میں رہا ہوں. اب آپ کے پاس 12-13 سال سے ہوں. میرا ایک مزاج ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی غیبت برداشت نہیں کر سکتا. میرے مدرسے کے ساتھی ہوں، میری جماعت کے ساتھی ہوں، مسجد کے ساتھی ہوں، میں ان کی برائی بیان نہیں برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوتی. جو شخص کسی کی بیوی کو برا بھلا کہتا ہے وہ حقیقت میں اس کو گالی دیتا ہے. تو جس شخص نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہا اور ان حضرات کو ایذا پہنچائی، وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا حقیقت میں اللہ تعالی کو ایذا پہنچانا ہے. قرآن کریم میں ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا میں اور آخرت میں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے.
شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com